وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
لاہور میں ملک کی مذہبی جماعتوں کے قائدین کا اجلاس، وزیر اعظم کے لبرل ایجنڈے پر تنقید، تحفظ حقوق کے نسواں قانون 27 مارچ تک واپس لینے کا مطالبہ۔ پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
شدت پسند تنظیم داعش افغانستان میں پسپا ہو رہی ہے، صدر اشرف غنی کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ منگل کو اس کے طیاروں کا پہلا دستہ شام سے روس واپس پہنچ گیا ہے، اور اوباما انتظامیہ نے تیل کی تلاش کرنے والی کمپنیوں کو بحر اوقیانوس میں تیل کی تلاش کا کام شروع کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اور امریکی دفاعی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ داعش کا ایک چوٹی کا کمانڈر عمر شناز کے نام سے جانا جاتا تھا ہلاک ہو گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لاہور میں مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ پنجاب کی صوبائی حکومت خواتین کے تحفظ کے قانون کو اس ماہ کی 27 تاریخ تک واپس لے لے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں۔
خواتین کو تشدد سے محفوظ رکھنے کا قانون پنجاب اسمبلی نے گزشتہ ماہ کی 24 تاریخ کو منظور کیا تھا، بعد ازاں گورنر پنجاب نے بھی اس قانون پر دستخط کر دیے تھے، لیکن اس قانون کے خلاف مذہبی گروپوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیش نظر پنجاب کی وزارت قانون نے ابھی تک اس بل کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس کو صوبے میں نافذ العمل نہیں کیا ہے۔ اس اثنا میں ملک کی مذہبی جماعتوں نے جماعت اسلامی کے صدر دفتر منصورہ لاہور میں منگل کے روز اپنے قائدین کا ایک غیر معمولی اجلاس منعقد کیا، جس کے مشترکہ اعلامیہ میں پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ حقوق نسواں قانون 27 مارچ تک واپس لے لے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے مشورے سے نیا قانون اسمبلی میں پیش کرے۔ اس مشترکہ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ کے لائحہ عمل کا فیصلہ 2 اپریل کو اسلام آباد میں ہونے والی علماء اور مشائخ کانفرنس میں ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان کے گزشتہ ماہ کے اس اعلان پر کہ پاکستان کو ایک لبرل جمہوری ملک بنایا جائے گا، مذہبی جماعتوں کے قائدین کی نمائندگی کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا تھا،
پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، ریاست مذہب اسلام اور قرارداد مقاصد آئین کا لازمی حصہ ہے۔ اس آئین کے مطابق حلف اٹھانے والوں کی طرف سے پاکستان کو لبرل بنانے کے اعلانات اور اسلامی دفعات کے منافی اقدامات، عین پاکستان سے بغاوت اور بادیان پاکستان و شہیدان وطن کے روح سے بے وفائی ہے۔
سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی جماعتیں یہ محسوس کر رہی ہیں کہ ان کی سپیس کم ہوتی جا رہی ہے۔ معروف تجزیہ کار خالد فاروقی نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ جہاں بھی جمہوری پروسیس آگے بڑھا ہے وہاں پہ مذہبی جو قوتیں ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ملکوں میں مذہبی جماعتوں نے سیاسی جماعتوں کا روپ دھارا اور اس کے بعد انہوں نے کامیابی حاصل کی، جیسے ہمارے سامنے مصر کی مثال ہے جہاں اخوان کو بالادستی حاصل ہوئی، لیکن پاکستان میں ایسا ماحول نہیں ہے۔ پاکستان میں عوام مذہبی جماعتوں کو ان کی قیادت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مذہبی ٹرینڈ رکھنے کے باوجود۔ اب مذہبی جماعتیں بالآخر اپنی اس پیک کی طرف جا رہی ہیں، وہ انتہا پسندی کی سیاست کی طرف جائیں گی، وہ ان کو ساتھ لے کے پاکستان میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گی جہاں پہ وہ یہ سمجھیں کہ پاکستان اگر تھوڑا سا لبرل ملک بنتا ہے، تھوڑا سا ڈیموکریٹک ملک بنتا ہے تو اس کو واپس کیسے کھینچ لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک کشمکش کا آغاز ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے یہ پازیٹو بھی ہے کہ پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا کہ کیا وہ رجعت پسند جماعتوں کے ساتھ، کیا وہ ان ٹریڈیشنل مذہبی جماعتوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا اور روایتی جماعتوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا پھر وہ پاکستان کو واقعتاً ایک جمہوری معاشرے کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کشمکش میں پتہ تو مجھے یقینی طور پہ یہ نظر آتی ہے کہ جو جمہوری قوتیں ہیں ان کی ہوگی، لیکن یہ تب ہوگا اگر ہماری سیاسی جماعتیں جن میں پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون جو کہ حکمران جماعت ہے، یہ جماعتیں کسی یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہیں، ورنہ پھر مذہبی جماعتیں زیادہ طاقت پکڑ جائیں گی. جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, مین جو سٹریم کی جماعتیں ہیں, ان کو ایک اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے. اور یہ جو چیلنج ہے جو مذہبی جماعتوں کی طرف سے تھریٹنگ ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ جو کیا جا رہا ہے, اس سے بچنا ہے.
چند روز پہلے واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں پاکستانی وزیر اعظم کے لبرل ایجنڈے کی تعریف کی گئی تھی اور تحریر کیا گیا تھا کہ نواز شریف محسوس کرتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کو ایک ترقی پسند پاکستان کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ملک میں ایک اعتدال پسند لبرل ایسے ایجنڈے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس سے ملک میں معاشی ترقی ہو سکے. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
پاکستان کی ایک سرگرم سماجی کارکن سیدہ غلام فاطمہ کو ارورا انعام کے لیے نامزد کیا گیا ہے. ان کے علاوہ دنیا کی 3 اور خواتین کو بھی اسی اعزاز کے لیے نامزد کیا گیا جو انسانیت کی خدمت کے اعتراف کے طور پر دیا جاتا ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں بھٹا مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی خاتون کارکن سیدہ غلام فاطمہ ارورا پرائز کے لیے نامزد 4 حتمی امیدواروں میں سے ایک ہیں. ان 4 امیدواروں میں سے اب اعزاز کے لیے کسی ایک کا انتخاب کیا جانا ہے. سیدہ غلام فاطمہ بانڈیڈ لیبر لیبریشن فرنٹ پاکستان نامی تنظیم کی سربراہ ہیں. ان کی تنظیم بھٹا مزدوروں کے حقوق کے لیے کئی سال سے سرگرم ہے. آرمینیا میں نسل کشی سے بچ جانے والوں کی یاد میں ارورا پرائز قائم کیا گیا تھا اور یہ اعزاز ہر سال ان شخصیات کو دیا جاتا ہے جن کی خدمات کے انسانی زندگیوں پر غیر معمولی اثرات مرتب ہوئے ہیں. یہ اعزاز جیتنے والے کو 1,00,000 امریکی ڈالر کی گرانٹ دی جاتی ہے. اعزاز دینے کی تقریب 24 اپریل کو آرمینیا میں ہوگی. غلام فاطمہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انہیں 2 ماہ قبل ای میل کے ذریعے یہ اطلاع ملی تھی کہ اس اعزاز کے لیے ان کے کام پر بھی غور کیا جا رہا ہے.
یہ 100 لائف ارورا پرائز ہے اور مجھے میرا خیال میں 2 ماہ پہلے ایک اطلاع ملی تھی بذریعہ ای میل کہ مجھے اس ایوارڈ کے لیے نامنیٹ کیا جا رہا ہے. ان کا ایک جو پروسیس ہے وہ سارا پروسیس جو ہے اس میں سے مجھے پتا چلا کہ میں پہلے راؤنڈ میں اس کو آ گئی ہوں ون کر کے نیکسٹ اس کے لیے. دیکھیں یقیناً چاروں لوگ جو ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی فنٹاسٹک کام کر رہے ہیں لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے. دوسروں کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہوا ہے, اپنا سارا کچھ, اپنا ٹائم, اپنے آپ کو. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ جس کو بھی ملے گا وہ میرا ہی
ایوارڈ
ہوگا.
واضح ہے کہ اس سے قبل غلام فاطمہ کو گزشتہ سال نیو یارک میں گلوبل سٹیزن شپ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. یہ ایوارڈ سابق امریکی صدر بل کلنٹن کی تنظیم کلنٹن فاؤنڈیشن کی جانب سے ان افراد کو دیا جاتا ہے جو اپنی فکر اور قائدانہ صلاحیتوں کے ذریعے درپیش مسائل کا حل ڈھونڈ کر معاشرے میں پائیدار اور مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں. غلام فاطمہ نے کہا کہ اعزاز کی حالیہ نامزدگی ان کی سال ہا سال کوششوں کا اعتراف ہے.
نومینیشن جو ہوئی ہے وہ میرے, انہوں نے میرے کام کو سپورٹ کیا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے میرا جو کام ہے. میں نے پاکستان کے اندر 80,000 سے زیادہ بھٹا مزدوروں کو غلامی سے نجات دلا کر ان کو آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع فراہم کیا ہے. مجھے بہت اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ چلیں میری زندگی جو ہے وہ ایک بامقصد زندگی تو ہوئی. میں نے اپنی زندگی کو دوسرے لوگوں کو کی زندگیوں کو بچانے کے لیے جو وقف کیا, جو میں نے اپنی زندگی کے سٹرگل میں غلام مزدوروں کو, انسانوں کو آزاد کرانے کی جو جدوجہد میں میں نے 36 سال کا عرصہ جو لگایا تو وہ ضائع نہیں گیا, وہ کہیں نہ کہیں سنا گیا. اب وہ جو بے آواز لوگ ہیں, وائس لیس لوگوں کو وائس مل گئی ہے.
سیدہ غلام فاطمہ کو اس وقت عالمی شہرت ملی جب فوٹو بلاگ ہیومنز آف نیو یارک کے خالق برینڈن اسٹینٹن نے گزشتہ سال ان کی زندگی, کام اور بھٹا مزدوروں کے حالات کے بارے میں تصاویر اپنے بلاگ پر شائع کیں, جس کے بعد دنیا بھر سے لوگوں نے ان کے کام سے متاثر ہو کر ان کی تنظیم کے لیے عطیات بھیجے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں کے دوران ملک کے مشرقی علاقوں سے داعش کا زور ٹوٹ رہا ہے اور وہ پسپا ہو رہے ہیں. انہوں نے یہ بات نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہی. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے منگل کو کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیوں کے باعث شدت پسند تنظیم داعش ملک میں پسپا ہو رہی ہے۔ انہوں نے پاکستانی سرحد کے قریب مشرقی افغان صوبے ننگرہار کے اضلاع میں داعش کے حامیوں کے خلاف کامیابی کو زمینی اور فضائی افواج اور ریٹائرڈ کمانڈروں کے نام کیا، جنہوں نے فوج کے الیٹ کمانڈو ڈویژن کے ساتھ مل کر یہ کارروائیاں کیں۔ صدر اشرف غنی نے یہ بیان افغانستان کے دورے پر آئے ہوئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز اسٹولن برگ کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں دیا۔ حالیہ مہینوں میں داعش کے جنگجوؤں نے افغانستان میں اپنے قدم جمانے کی کوششیں تیز کیں، خاص طور پر صوبہ ننگرہار میں جہاں انہوں نے کئی علاقوں پر کنٹرول بھی کیے رکھا۔ افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار میں داعش کے خلاف افغان فورسز کو کارروائیوں کے دوران امریکی افواج کی طرف سے فضائی مدد بھی فراہم کی جاتی رہی۔ افغان عہدیداروں کے مطابق داعش سے وفاداری کا اعلان کرنے والے جنگجوؤں میں سے بیشتر کا تعلق طالبان عسکریت پسندوں سے رہا ہے۔ دسمبر 2014 میں افغانستان سے بیشتر بین الاقوامی افواج کے انخلاء کے بعد شدت پسندوں کے حملوں میں تیزی آئی، جس سے افغان فورسز دباؤ کا شکار ہیں۔ امریکی عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان میں داعش کے جنگجوؤں کی تعداد لگ بھگ 3,000 تک ہو سکتی ہے۔ افغانستان میں داعش کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر پاکستان میں بھی بعض حلقے تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ پاکستان اگرچہ داعش کی ملک میں منظم موجودگی کی مسلسل تردید کرتا رہا ہے، تاہم حکام یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کئی شدت پسند تنظیموں سے تعلق رکھنے والے جنگجو خود کو فعال ظاہر کرنے کے لیے داعش کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ منگل کو اس کے طیاروں کا پہلا دستہ شام سے روس واپس پہنچ گیا ہے۔ 5.5 ماہ سے جاری فوجی آپریشن کے بعد پیر کو صدر ولادیمیر پیوتن نے اعلان کیا تھا کہ اہداف مکمل ہونے پر وہ اپنی بیشتر افواج شام سے واپس بلا رہے ہیں اور منگل سے فوجوں کا انخلاء شروع ہو جائے گا۔ اس بارے میں جیف کسٹر کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
روس کے صدر پیوٹن نے پیر کے روز اعلان کیا تھا کہ شام میں تعینات روسی فوجی دستوں نے بہت حد تک اپنا مشن کامیابی سے مکمل کر لیا ہے اور اب انہیں شام سے واپس بلایا جا رہا ہے۔ روسی صدر پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں روس کی وزارت دفاع اور روسی افواج کو جو کام سونپا گیا تھا وہ بہت حد تک مکمل ہو گیا ہے۔ چنانچہ میں نے محکمہ دفاع کو حکم دیا ہے کہ وہ کل سے شام سے اپنی فوجوں کے انخلاء کو شروع کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے وزارت خارجہ کو ہدایت دی ہے کہ شام کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے شام میں قیام امن کے لیے کام کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطوں کو بڑھایا جائے اور مذاکرات میں پیش رفت کے لیے روس اپنا کردار ادا کرے۔ انہی احکامات کی روشنی میں شام کے مغربی صوبے میں تعینات ایک روسی فضائی دستہ واپس آ گیا ہے۔ دوسری طرف اس ماہ کے لیے سلامتی کونسل کے صدر اسماعیل گیسپر مارٹنز نے کہا ہے کہ روس کے اس اقدام سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ جنیوا میں ہونے والے امن مذاکرات کے مثبت نتائج نکلیں گے۔ اسماعیل گیسپر اقوام متحدہ میں انگولا کے سفیر ہیں۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے اطلاع دی ہے کہ صدر اوباما نے پیر کے روز روسی صدر پیوٹن سے فون پر بات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے شام سے روسی فوج کے انخلاء اور شام کے بارے میں سیاسی مذاکرات کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دمشق میں صدر بشار الاسد کے دفتر کے مطابق صدر اسد نے روسی فیصلے سے اتفاق کیا ہے۔ تاہم صدر اسد نے کہا ہے کہ ستمبر میں روسی فضائیہ کے جو دستے شام میں آئے تھے وہ سارے واپس نہیں جائیں گے۔ روس کی سرکاری ویب سائٹ پر پیوٹن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ روس شام میں ایک پوسٹ کو قائم رکھے گا جہاں ان طیاروں کو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں جو شام میں جزوی طور پر لڑائی کی بندش کی نگرانی کرتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی دفاعی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ داعش کا ایک چوٹی کا کمانڈر جو عمر دی چیچن کے نام سے جانا جاتا تھا ہلاک ہو گیا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے شام میں ایک امریکی فضائی حملے نے اسے نشانہ بنایا تھا جس میں وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے منگل کے روز اعلان کیا کہ کیوبا کے لیے امریکی سفر کی پابندیوں میں مزید نرمی کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی کیوبا کے تاجروں کی امریکی مالیاتی اداروں تک رسائی کو بڑھا دیا گیا ہے اور کیوبا کے لوگوں کے لیے امریکہ میں کام کرنے کی سہولت ہوگی۔ نئے احکامات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب چند دن بعد صدر باراک اوباما کیوبا کا دورہ کرنے والے ہیں۔ تقریباً 90 سال میں وہ پہلے امریکی صدر ہوں گے جو اس جزیرہ نما ملک کا دورہ کریں گے۔ اوباما انتظامیہ تیل کمپنیوں کو بحر اوقیانوس میں تیل تلاش کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ وزیر داخلہ سیلی جیول نے ٹویٹر پر اعلان کیا کہ انتظامیہ کے اس فیصلے کو تیل کمپنیوں کو کنویں کھودنے سے باز رکھا جائے گا تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے بحر اوقیانوس کو محفوظ بنایا جائے۔ امریکہ کی 5 ریاستوں میں رائے دہندگان منگل کو صدارتی امیدواری کی نامزدگی کے لیے پرائمری انتخابات میں ووٹ ڈال رہے ہیں، جس میں ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اپنی اپنی برتری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں، جبکہ دیگر امیدوار اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے مہم میں نئی جان ڈالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ منگل کو ہونے والے انتخابات میں ریاست فلوریڈا بہت اہم ہے، جہاں فاتح ریپبلکن امیدوار کو 99 ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل ہوگی۔ بیلجیم کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ برسلز میں انسداد دہشت گردی کے ایک چھاپے کے دوران ان پر گولیاں چلائی گئیں اور وہ اس مسلح شخص کو تلاش کر رہے ہیں۔ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ یہ چھاپہ مار کارروائی گزشتہ نومبر میں پیرس میں دہشت گرد حملوں کی تحقیقات کا حصہ ہے، جن میں 130 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ میانمار کی پارلیمان نے ٹن چا کو ملک کا نیا صدر منتخب کر لیا ہے۔ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی سے تعلق رکھنے والے چا کو 652 میں سے 360 ووٹ ملے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے ملک کے رہنما کم جونگ ان کے حوالے سے کہا ہے کہ انہوں نے جوہری ہتھیار اور انہیں لے جانے والے بیلسٹک میزائلوں کے جلد تجربات کرنے کا حکم دیا ہے۔ کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کے مطابق کم نے منگل کو بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کی نگرانی کے بعد یہ اعلان کیا۔ کم نے شمالی کوریا کے جوہری حملے کی صلاحیت پر مزید انحصار کو بڑھانے کا حکم بھی دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمینتھا پاور نے کہا ہے کہ میزائل تجربات خطرناک اور اشتعال انگیز تھے اور وہ علاقے میں امن کے امکان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے منگل کو کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے ان کے ملک کی طرف سے کیے گئے میزائل تجربات اس جوہری معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے جو گزشتہ سال ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ طے کیا تھا۔ آسٹریلیا کے دورے کے دوران جواد ظریف نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایران میزائلوں کو اپنے دفاع کا ایک اہم ذریعہ سمجھتا ہے اور ان کا مقصد جوہری ہتھیاروں کی ترسیل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی کوئی میزائل تیار نہیں کرتے جو ایسے ہتھیار داغ سکیں جو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں۔ انہوں نے ان ممالک کو چیلنج کیا جو ایران کے میزائل پروگرام پر شکایت کر رہے ہیں کہ وہ ایران کے اس عزم کا ساتھ دیں کہ وہ صرف اپنے دفاع کے لیے طاقت استعمال کریں گے۔ امریکہ میں مقیم جنوبی ایشیا کے ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد 4 ملین سے زیادہ ہے۔ ان میں سے تقریباً 65% امریکی شہری ہیں اور وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ان افراد کا تعلق بنگلہ دیش، بھوٹان، بھارت، مالدیپ، نیپال، پاکستان اور سری لنکا سے ہے۔ اس بارے میں کین فاراباخ کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی رشیدہ پروین نے امریکی انتخابات میں پہلی دفعہ سن 2000 میں ووٹ ڈالا تھا۔ اس وقت وہ انگریزی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، تاہم اس وقت بھی ووٹ ڈالنا ان کے لیے ایک اہم عمل تھا۔ ووٹ نہیں دو گے تو آپ کی آواز نہیں سنی جائے گی۔ 16 برس گزر جانے کے بعد اب وہ نہ صرف خود ووٹ ڈالتی ہیں بلکہ جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد کی بھی حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ وہ ووٹنگ میں حصہ لیں۔ میں انہیں کہتی ہوں کہ پلیز آپ آئیں، آپ کی مدد کے لیے میں یہاں موجود ہوں۔ پروین شکاگو کے ایک پولنگ اسٹیشن پر ان ساؤتھ ایشینز کی مدد کرتی ہیں جن کو انگریزی نہیں آتی۔
پکنگ فور لینگویج، بنگالی، ہندی، اردو اینڈ انگلش۔
میں 4 زبانیں بولتی ہوں، بنگالی، ہندی، اردو اور انگریزی۔ رشیدہ پروین شکاگو بورڈ آف الیکشن سے منسلک ہیں جو ووٹنگ رائٹس ایکٹ کی شک نمبر 203 کے تحت کام کرتی ہیں۔ ان کا کام انتخابات کے دنوں میں لوگوں کی انگریزی زبان سمجھنے میں مدد کرنا ہے۔ شکاگو بورڈ آف الیکشنز میں ساؤتھ ایشینز کمیونٹی کی ڈائریکٹر شبھانا جوہری ورما کے الفاظ،
Now they were required by federal law to provide language assistance to a very high number of South Asians, mostly Indians.
مرکزی حکومت کے قوانین کے مطابق شکاگو میں مقیم جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے بہت بڑی تعداد میں ان لوگوں کو ہمیں زبان سمجھنے میں مدد فراہم کرنا ہے، خاص طور پر انڈینز کو۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس زبان کا انتخاب کیا جائے۔ وہاں کے مکینوں سے ملنے والی رائے کی بنیاد پر ہندی بہترین آپشن تھا۔ رشیدہ پروین کا کہنا ہے کہ زبان کو سمجھنا ان لوگوں کا واحد مسئلہ نہیں ہے۔
Most of the people, they don't drive. Time, you know, they have to, somebody has to go and then get them, you know.
ان میں سے بہت سے لوگ گاڑی نہیں چلاتے اور کسی کو ان کے پاس جا کر انہیں پولنگ اسٹیشن پر لانا ہوتا ہے۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ یہ کوششیں مؤثر ثابت ہو رہی ہیں۔
Even some people I have seen here, they never give vote in their country, but they are here. They come here to give vote.
یہاں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے ملک میں کبھی بھی ووٹ نہیں ڈالتے، لیکن یہاں پر وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے رشیدہ پروین کے۔ شکاگو میں جنوبی ایشیا کے لوگوں کی تیسری بڑی آبادی مقیم ہے، اور ان لوگوں کی تعداد میں ہر الیکشن عمل کے ساتھ اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو، کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
آج یعنی منگل کا دن امریکہ کی صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج امریکہ کی پانچ بڑی ریاستوں میں دونوں بڑی جماعتوں کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے امیدواروں کے درمیان ابتدائی مقابلہ ہو رہا ہے۔ ان ریاستوں میں فلوریڈا اور اوہائیو بھی شامل ہیں، جن میں ریاستی نمائندوں کی خاصی بڑی تعداد داؤ پر ہے۔ آج کا مقابلہ ریپبلکن جماعت کے صف اول کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی متنازع انتخابی مہم اور اس پر ہونے والے احتجاجوں کی وجہ سے بھی توجہ کا مرکز ہے۔ اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
ریاست اوہائیو میں سیکرٹ سروس کے ارکان اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو بچانے کے لیے دوڑ پڑے جب ایک حالیہ جلسے میں ایک احتجاجی نے اسٹیج پر کھڑے ڈونلڈ کی جانب دوڑ لگا دی۔ بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ لڑائی کے لیے تیار تھے۔ یہ تو پتا نہیں کہ میں اچھا لڑتا یا نہیں، لیکن میں گھونسے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیتا۔ جمعے کے روز ٹرمپ کو شکاگو میں مظاہروں کی وجہ سے ایک جلسہ منسوخ کرنا پڑا، اور پھر کینساس شہر میں ایک اور جلسہ، کیونکہ وہاں جلسہ گاہ کے اندر اور باہر جھڑپیں شروع ہو گئی تھیں۔ تاہم اس تمام انتشار اور بد نظمی کے باوجود رائے عامہ کے جائزے کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو منگل کے ابتدائی مقابلوں میں برتری حاصل ہوگی۔ ٹرمپ کے حریف احتجاجیوں اور متنازع رنگ لیے ہوئے ان کی انتخابی مہم دونوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ ان میں ریاست فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو بھی شامل ہیں، جو ان کی مہم کو خوف کی سیاست قرار دے رہے ہیں۔ تاہم ریاست اوہائیو میں بظاہر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے، جہاں اس ریاست کے گورنر کے ساتھ ان کا برابر کا مقابلہ ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے گورنر جان کیسک کا کہنا تھا، میرا نہیں خیال کہ وہ نامزدگی حاصل کر پائیں گے۔ میں ریاست اوہائیو میں جیت جاؤں گا۔ ہم پورے ملک میں ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایتھکس اینڈ پبلک پالیسی سے وابستہ ہینری آلسن کا کہنا تھا کہ ریاست اوہائیو میں کیسک کی فتح سے ٹرمپ کے لیے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے مندوبین کی درکار تعداد کی دوڑ سست پڑ جائے گی۔ ہینری آلسن کہتے ہیں،
It's very difficult to see somebody getting 1237 other than Trump.
ٹرمپ کے علاوہ کسی اور کے لیے 1237 مندوبین کی تعداد حاصل کرنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اگر ٹرمپ کے پاس جیتنے کا امکان 70% ہے، تو اس کے معنی ہیں کہ ان کے ہارنے کے امکانات 30% ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ان 30% امکانات کی وجہ سے آپ ایک آزاد کنونشن منعقد کر سکیں گے۔ دوسری جانب ڈیموکریٹ جماعت کی ہیلری کلنٹن کو اپنی جماعت کی نامزدگی کی دوڑ میں سبقت حاصل ہے۔ وہ کہتی ہیں، مجھے علم ہے کہ نتائج کیسے حاصل کیے جاتے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ منگل کے روز پانچ ریاستوں میں ہونے والے ابتدائی مقابلوں میں ہیلری کلنٹن کو برتری حاصل ہو سکتی ہے۔ تاہم ہیلری کو اپنے حریف سینیٹر برنی سینڈرز کی جانب سے مسلسل سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ سینیٹر برنی سینڈرز کہتے ہیں، امریکی سیاست میں ہم وہ کر رہے ہیں جو بہت انقلابی ہے، ہم سچ بتا رہے ہیں۔ منگل کے روز ریاست فلوریڈا اور اوہائیو کے علاوہ ریاست ایلینوائے، میزوری اور ریاست شمالی کیرولائنا میں بھی مقابلے ہو رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا بھر میں جو مشروب سب سے زیادہ مقبول ہیں ان میں چائے اور کافی شاید سب سے زیادہ نمایاں ہیں، بلکہ اگر یہ کہیں کہ چائے یا کافی کے بغیر تو ہمارا دن ہی نہیں نکلتا تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح ہم ان کے مرکزی جزو یعنی کیفین کے بھی عادی ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر میں کیفین سب سے زیادہ استعمال ہونے والا عنصر ہے۔ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ چائے یا کافی کا ایک کپ پی کر طبیعت میں چستی اور تازگی محسوس ہوتی ہے، اور ایسا کیفین کی بدولت ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ کیفین ہمارے دماغ پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ نورا والکوف ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز کی ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے اپنا پورا وقت اس تحقیق میں صرف کیا ہے کہ دماغ پر منشیات کا کیا اثر ہوتا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے کیفین کو اس فہرست میں شامل کر لیا۔ وہ کہتی ہیں،
It makes us feel better, particularly we haven't slept or we've been actually working very late at night. It helps us concentrate.
اس کی وجہ سے ہم بہتر محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم سو نہیں پائے یا رات دیر گئے تک کام کرتے رہے ہیں تو اس کی مدد سے ہم اپنے کام پر توجہ دے پاتے ہیں، مگر اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم مکمل طور پر نہیں جان پائے۔ اب اس بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کہ کیفین کی طلب کیوں ہوتی ہے، والکوف نے کچھ رضاکاروں کو کیفین کی گولیاں کھانے کے لیے دیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کافی کے دو تین کپ پی لیں۔ پھر انہوں نے اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں نے ایک پی ای ٹی اسکینر کی مدد سے ان رضاکاروں کے دماغوں کی سرگرمی کا جائزہ لیا۔ دیگر نشہ آور دواؤں کی طرح کیفین دماغ میں ڈوپامین نامی ایک کیمیکل کی قدرتی سرگرمی کو تیز کرتی ہے۔ مثلا کوکین جیسی منشیات بھی ڈوپامین کی بہت بڑی مقدار جاری کرتی ہیں جو انسان کو عادی بنا دیتی ہے، مگر کیفین کچھ مختلف انداز میں کام کرتی ہے۔ یہ دماغ کے بعض ایسے حصوں کو متحرک کرتی ہے جن پر ڈوپامین کا اثر ہوتا ہے، اور یہ سرگرمی ہمیں چاقو چوبند کر دیتی ہے، مگر اس کا اثر اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا کہ کوکین کا یا کسی اور نشہ آور دوا کا۔ والکوف کہتی ہیں،
The reality is that caffeine does not produce this compulsive pattern that you see with other drugs.
حقیقت یہ ہے کہ کیفین اس انداز میں اثر نہیں کرتی جیسا کہ آپ دیگر منشیات میں دیکھتے ہیں کہ ان کے تباہ کن اثرات ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کیفین کا وہ اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا استعمال ہمیں اس کا بری طرح عادی بناتا ہے۔ چنانچہ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ جب چاہیں چائے یا کافی پینا بند کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسا نہ کرنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کافی یا چائے کی پیالی آپ کے دن کا اچھا آغاز اور آپ کی تھکن بھگانے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے، کافی یا چائے؟ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے۔
ہر हरदम रवा है जिंदगी। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमे को नशर होने वाला प्रोग्राम। हमारे मेहमानों से फेसबुक पर सवाल पोस्ट करने के लिए हमारा लिंक है facebook.com/हरदम रवा है जिंदगी। पेशकश यास्मीन जमील।
इस वक्त पाकिस्तान में मंगल की शब के 11:30, भारत में 12 और यहां वॉशिंगटन की घड़ियों में मंगल की सपहर के 2:30 बजे हैं। खबरों के एक नए बुलेटिन के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपको सलाम कहता है। कौमी असम्बली में एक करारदाद मंजूर की गई है जिसमें हुकूमत से कहा गया है कि अकलियती त्यौहारों मसलन ईस्टर, होली और दिवाली को कौमी तातीलात में शामिल किया जाए। इस बारे में इस्लामाबाद से जलील अख्तर की रिपोर्ट।
पाकिस्तानी पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली में मंगल को एक करारदाद मंजूर की गई है जिसमें हुकूमत से कहा गया कि होली, दिवाली और ईस्टर के त्यौहारों के मौके पर भी मुल्क में आबाद दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वालों के लिए तातील का ऐलान किया जाए। ये करारदाद हुक्मरान जमात पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली और हिंदू बरादरी के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार वेंकवानी ने पेश की। इस मौके पर ऐवान में मौजूद वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा कि उन्हें होली, दिवाली और ईस्टर जैसे त्यौहारों के मौके पर मुतालिका बरादरी से ताल्लुक रखने वालों के लिए छुट्टी पर कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान में गालिब अक्सरियत मुसलमानों की है, ताहम दीगर मजाहिब के मानने वाले भी एक बड़ी तादाद में यहाँ आबाद हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ के चेयरमैन महमूद बशीर विर्क कहते हैं कि मुल्क में आबाद दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वालों के भी वही हकूक हैं जो कि मुसलमानों के हैं।
हमारे जो भाई हैं, जो जिसको हम अकलियत तो मैं नहीं कहना चाहता, पाकिस्तानी है, दीगर मजाहब से ताल्लुक रखता है, जिनकी तादाद थोड़ी है, उनके जज्बात की जो है कदर करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उनके जो होली डेज हैं उनमें उनको ये नहीं कि कौमी सतह पर छुट्टी की जाए, उनको कम से कम छुट्टी मिलनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। वो पाकिस्तानी है, मकम्मल पाकिस्तानी है, लॉयल पाकिस्तानी है। और ऐसे मैं कहूँ कि मेरी नज़र में तो असल बात है कि पाकिस्तानी लॉयल और डिसलॉयल में फ़र्क होना चाहिए, मज़हब की तकरीब से अलहदा होकर। अगर कोई पाकिस्तानी मकम्मल पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से लॉयल है, वो हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, उसको पूरा उसको एतमाद होना चाहिए, उसको फख्र होना चाहिए पाकिस्तानियत पर।
पारसी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले रुकने कौमी असेंबली असफन यार भंडारा कहते हैं कि अगर इस करारदाद पर अमल किया जाता है तो इससे दुनिया में पाकिस्तान का तशख्स बेहतर होगा।
ये बड़ी अच्छी करारदाद है, इसमें मैं कहूँगा पूरी नेशन वाइड अगर ना हो सके तो कम से कम जो उस मजाहिब के लोग हैं उनके लिए कम से कम एक ऑफिशियल हॉलीडे होनी चाहिए। इफ इट्स 25th December तो सारी क्रिश्चियन बरादरी की ऑफिशियल हॉलीडे होनी चाहिए, उनको अपनी इदारों से हॉलीडे लेनी नहीं चाहिए। वी विल गेट अ वेरी गुड इमेज इन द वर्ल्ड, जो हमारी एक पुअर इमेज है कि ये एक तंग नज़र सोसाइटी है, तंग नज़र मुल्क है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वी आर अ वेरी ओपन सोसाइटी, बिल्कुल हम अपने जहाँ पर मजहबी त्यौहारों को हम करते हैं वहाँ पर हम अकलियतों का हमें ख्याल भी रखना चाहिए, और ये एक वन स्टेप टूवर्ड्स दैट है।
पाकिस्तान की पार्लियामान के ऐवानों में मंजूर की जाने वाली करारदादों की हैसियत हकूमत के लिए तजावीज़ किसी होती है। तहम मुसलमान कानून साजों का कहना है कि होली, दिवाली और ईस्टर ऐसे त्यौहारों के मौके पर तातील की तजवीज़ की हमायत इस बात की गमाजी करती है कि तमाम ही जमातें मुल्क में आबाद दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वालों के त्यौहारों और मजहबी अकायद का एहतराम करती हैं। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
मंगल को पाकिस्तान के ऐवान ज़ेरी में मंजूर होने वाली एक करारदाद में हुकूमत से कहा गया है कि वो पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाए। इस बारे में इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वाक़ सरहद की निगरानी को मौसर बनाने के लिए इकदाम करे। मंगल को एक करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई जिसमें कहा गया कि दहशतगर्द हमलों, गैर कानूनी तौर पर सरहद के आर पार नकलो हरकत और गैर कानूनी तजारत की रोकथाम के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद की सिक्योरिटी बढ़ाना अजहद ज़रूरी है। दोनों मुल्कों के दरमियान 2,500 किलोमीटर से जायद तवील सरहद है। चंद बाकायदा गुजरगाहों के अलावा कई एक मकामात ऐसे भी हैं जिन्हें मुश्तबा शिदत पसंद और जराइम पेशा अनासिर सरहद के आर पार नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। اسلام آباد کابل پر زور دیتا آیا ہے کہ وہ سرحد پر اپنی جانب نگرانی کے نظام کو مزید فعال اور مؤثر بنائے، اور اس مطالبے میں شدت جون 2014 میں قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف شروع کیے گئے فوجی آپریشن کے بعد آئی تھی۔ سیاسی و عسکری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سرحد کی مؤثر نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے شدت پسند فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد سرحد پار افغانستان میں راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ مزید برآں دونوں ملک اپنے ہاں ہونے والے اکثر دہشت گرد حملوں کا الزام سرحد پار سے آنے والے شدت پسندوں پر عائد کرتے رہے ہیں، اور یہ معاملہ ان دونوں کے مابین تعلقات میں تناؤ کا سبب بھی بنتا رہا ہے۔ حکمران جماعت کے رکن قومی اسمبلی طاہر اقبال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرحد کی نگرانی کے لیے دونوں ملکوں کو ایک متفقہ لائحہ عمل بنانا ہوگا۔
اس بارڈر کی کراسنگ کو مینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ دونوں سائڈس پہ لوگ جو ہیں رہنے والے رشتے دار بھی ہیں، ایک زبان بولتے ہیں، ایک کلچر ہے، لیکن اسی آڑ میں بہت سارے دہشت گرد آر پار جاتے ہیں جو دونوں ملکوں کا تباہی کرتے ہیں، لہذا اس کا مینجمنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، اور دونوں ملکوں کو آپس میں ڈسکس کرنے کے بعد ڈیٹیل پلان کر کے کہ کس طرح اس کو مینجمنٹ کیا جائے، میرا خیال کو لائے میں نکالنا چاہیے۔
پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ اس نے سرحد پر اپنی جانب 150 سے زائد سیکیورٹی چوکیاں بنا رکھی ہیں، جبکہ افغانستان کی طرف ان کی تعداد اس کے مقابلے میں بہت ہی کم بتائی جاتی ہے۔ افغان قیادت اس ضمن میں اپنے تعاون کا یقین تو دلاتی آئی ہے، لیکن تاحال کوئی مؤثر اقدام دیکھنے میں نہیں آیا۔ منگل کو ہی پاکستانی وزارت داخلہ کے لیے پارلیمانی سیکرٹری مریم اورنگزیب نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ حکومت سرحد پر نگرانی کو بڑھانے کے مزید اقدام کر رہی ہے، جس میں صدر مملکت کو بھیجی گئی ایک دستاویز بھی شامل ہے، جس کے تحت سرحد پر نقل و حرکت پر وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے قواعد کا اطلاق کیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نیوزی لینڈ نے بھارت کو بھارت میں جاری آئی سی سی ٹی 20 کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک مقابلے میں 47 دوڑوں سے شکست دی ہے۔ ناگپور میں ہونے والے میچ میں نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اووروں میں 7 وکٹوں پر 127 رنز بنائے، جواب میں بھارت کی ٹیم 18.1 اووروں میں آؤٹ ہو گئی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
جرمنی میں ایک کار میں دھماکہ ہونے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا، اس بارے میں تفصیلات خالد حمید بیگ کی زبانی۔
جرمن پولیس نے بتایا ہے کہ برلن میں کار کے اندر بارودی آلہ پھٹنے سے کم از کم ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے کہا کہ ہلاک ہونے والا کار ڈرائیور تھا، کسی اور کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ شہر کی پولیس کے ترجمان میشل مرخل نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ یہ دھماکہ منگل کے روز ہوا۔ ان کا کہنا تھا،
Nach bisherigen Erkenntnissen ist hier ein Autofahrer in Richtung City gefahren auf der Bismarckstraße kurz hinter der Krummestraße
soll es وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جو اب تک کی معلومات ہیں ان کے مطابق ایک ڈرائیور بسمارک اسٹراسے پر شہر کی طرف جا رہا تھا، جیسے ہی اس نے کومر شراسے پر پارک کی تو یہ دھماکہ ہو گیا۔ ڈرائیور جو کار کے اندر تھا بری طرح زخمی ہوا اور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔
ترکی میں ایک کرد جوڑے کو دہشت گردی کے مبینہ جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، اس بارے میں تفصیلات خالد حمید بیگ کی زبانی۔
ترکی نے پیر کے روز نشاندہی کی ہے کہ دو کرد باغی، ایک مرد اور ایک عورت، ممکنہ طور پر انقرہ میں مہلک خودکش بم حملوں کے ذمہ دار ہیں، جس میں 37 افراد ہلاک اور 125 زخمی ہو گئے ہیں۔ انقرہ کے ایک ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کے بعد ترک وزیراعظم احمد داوودوغلو نے کہا کہ ان کے پاس یقینی معلومات ہیں کہ کلدم کردستان ورکرز پارٹی اس میں ملوث ہے۔ داوودوغلو نے کہا کہ عہدیداروں نے 11 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے مطالبہ کیا کہ ترک قانون میں دہشت گردی کے معنی میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا،
elinde silahı olan, bombası olan teröristle konumunu, kalemini
صدر رجب طیب اردوان کہہ رہے ہیں، ایک دہشت گرد جو بندوق اٹھاتا ہے اور دوسرا شخص جو اپنا موقف تبدیل کرتا ہے اور اپنا سب کچھ دہشت گردوں کے ایما پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد پورے کریں، ان دونوں دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ شخص ایک معلم، قانون ساز، مصنف، صحافی اور این جی او کا افسر ہو سکتا ہے۔ یہ امر اس حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا کہ وہ دہشت گرد ہے۔ یہ تھے صدر رجب طیب اردوان کے الفاظ۔
عالمی ادارہ صحت کی ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں سالانہ اموات کا ایک چوتھائی یعنی 1,26,00,000 افراد غیر صحت مند ماحول کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ کہتا ہے کہ ان میں سے بیشتر اموات ماحول کو بہتر بنا کر روکی جا سکتی ہیں۔ اس بارے میں لیزا شیلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فضائی آلودگی میں اضافے کا باعث بننے والے عناصر مثلاً ہوا، پانی، مٹی، کیمیائی مادے، ماحولیاتی تبدیلی اور الٹرا وائلٹ ریڈیائی لہریں 100 سے زیادہ امراض اور نقصانات کا باعث بنتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جنوب مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کے مغربی خطوں میں ماحولیاتی آلودگی سے ہونے والی اموات کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ 1 عشرہ پہلے موت کا سب سے بڑا سبب متعدی امراض تھے، جیسے کہ ہیضہ اور ملیریا وغیرہ، جو پانی کی آلودگی اور حفظان صحت کی ناقص صورتحال سے منسلک امراض ہیں۔ گزشتہ 10 برس کے دوران متعدی امراض سے اموات کم ہو گئی ہیں کیونکہ صاف پانی تک رسائی رکھنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے امراض جو ایک سے دوسرے شخص کو لاحق نہیں ہوتے مگر ان کا تعلق ماحولیاتی آلودگی سے ضرور ہے، اب عالمی سطح پر لوگوں کی موت کا بڑا سبب بن رہے ہیں۔ WHO میں صحت عامہ اور ماحولیات کے امور کی سربراہ مریا نیرا کہتی ہیں کہ ان اموات میں 82,00,000 اموات فضائی آلودگی سے ہوتی ہیں، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خود تو تمباکو نوشی نہیں کرتے مگر تمباکو کے دھوئیں سے متاثر ضرور ہوتے ہیں۔
نان کمیونیکیبل ڈیزیز از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اپیڈیمکس اینڈ پبلک ہیلتھ پرابلمز دیٹ وی آر فیسنگ ٹوڈے۔ So if we could remove those environmental risk factors,
آج ہمیں صحت کے جن مسائل اور وباؤں کا سامنا ہے ان میں غیر متعدی امراض بھی شامل ہیں، چنانچہ اگر ہم ماحولیاتی آلودگی کے اسباب کو ختم کر سکیں تو ہم ان امراض میں اور ان کے پھیلنے کے واقعات میں کمی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ WHO کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فالج، دل کے امراض، کینسر اور سانس کی بیماریوں سے ہونے والی اموات غیر صحت مند ماحول سے بیمار ہو کر مرنے والوں کی تعداد کا تقریباً 2/3 ہیں۔ نیرا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ممالک کے لیے بہتر ہے کہ وہ علاج کے مقابلے میں امراض کی روک تھام پر زیادہ خرچ کریں۔
97% of the medical expenditure, which are trillions of dollars, are going to treatment of
disease. صحت پر اٹھنے والے اخراجات جو کھربوں ڈالر تک پہنچتے ہیں ان کا 97% بیماری کے علاج اور طبی سہولتوں پر خرچ ہوتا ہے اور صرف 3% بیماریوں کی روک تھام پر خرچ کیا جاتا ہے۔ WHO کا کہنا ہے کہ ماحول کو بہتر بنانے اور امراض کی روک تھام کے لیے صاف ٹیکنالوجی اور ایندھن استعمال کیا جائے جو گھر میں کھانا پکانے، گھروں کو گرم اور روشن کرنے کے لیے ہو، صاف پانی تک رسائی اور حفظان صحت کو بہتر بنایا جائے اور شہری ذرائع آمد و رفت میں بہتری لائی جائے اور ایسے گھر تعمیر کیے جائیں جو توانائی کم سے کم اور بہتر ذرائع سے حاصل کریں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
شام میں جنگ کو روکنے کے حالیہ مقاصد میں ایک بار شامل تھی کہ شام کے شہروں اور دیہاتوں میں جو محصور ہیں امداد پہنچائی جائے جن کی انہیں اشد ضرورت ہے اور جنہیں خوراک اور طبی ساز و سامان سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بعض علاقوں میں یہ صورتحال مہینوں بلکہ برسوں سے جاری ہے۔ 26 فروری کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اتفاق رائے سے قرارداد 2268 منظور کی جس میں جنگ کو روکنے کی توثیق کی گئی اور فریقین سے اس اپیل کا اعادہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر پورے شام میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے اداروں کو تیزی کے ساتھ اور محفوظ طریقے پر اور بلا روک ٹوک رسائی مہیا کریں، اور یہ کام بیشتر براہ راست راستوں سے کیا جائے تاکہ فوری طور پر درکار انسانی ضروریات کی امداد تمام ضرورت مند لوگوں تک پہنچ سکے۔ اقوام متحدہ کا نصب العین یہ ہے کہ مارچ کے آخر تک 17 لاکھ شامیوں کو امدادی سامان مہیا ہو جائے۔ 27 فروری کو جنگ بندی ہوئی تھی، اس کے بعد سے لڑائی میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اکثر و بیشتر مقامات پر جنگ بندی میں خلل بھی پڑا ہے۔ بہرحال خاصی مقدار میں امدادی سامان ان لوگوں تک پہنچایا گیا ہے جنہیں اس کی اشد ضرورت تھی۔ تاہم انسانی ہمدردی سے متعلق دوسرے کئی قافلوں میں اب بھی تاخیر پیدا ہو رہی ہے۔ واشنگٹن میں اپنے جرمن ہم منصب کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ جان کیری نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اسد حکومت ضروری اجازت نامے مہیا کرنے میں بدستور لیت و لال سے کام لے رہی ہے۔ ان میں سے بہت ساری امداد کی تیزی سے ترسیل ہو سکتی ہے، لہذا ہم اسد حکومت سے اپیل کریں گے کہ کم از کم اب جب کہ جنگ رکی ہوئی ہے شائستگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ وزیر خارجہ کیری نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ شام کی افواج اور عہدیداروں نے ان قافلوں سے وہ امدادی سامان ہٹا لیا ہے جن کی ترسیل کی اس سے پہلے اجازت دی گئی تھی۔ دراصل انہوں نے ساز و سامان میں سے ہاتھ ڈال کر دوائیں نکال لی ہیں اور دوسرا من پسند سامان بھی باہر نکال لیا ہے، محض اس لیے کہ وہ انہیں اپنے لیے رکھ لیں، حالانکہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ یہ رکاوٹ ختم ہونی چاہیے اور ہم روسیوں اور ایرانیوں سے یہی کہیں گے کہ وہ اس ملک پر جس کی وہ سرپرستی کر رہے ہیں اس بات کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ کیا کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ بالآخر جو داؤ پر لگا ہوا ہے وہ جنگ اور خون خرابے کے اس چکر کے خاتمے کا موقع ہے جس نے شام کو تباہی سے دوچار کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی اس سفارتی راستے پر عمل بھی جو ویانا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں طے پایا تھا، جس کا مقصد ایک مستحکم متحدہ مکمل اور غیر فرقہ وارانہ شام کی تشکیل ہے جہاں شام کے لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔ پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔
ان دا بے ایریا الون 1.2 ملین پیپل سٹرگل ٹو فائنڈ انف ٹو ایٹ، سو واٹ کین یو ڈو؟ واٹ اف آئی ٹولڈ یو دیٹ وی کڈ ریڈیوس فوڈ ویسٹ اینڈ فیڈ تھاؤزنڈز آف ہنگری پیپل۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون کومل احمد نے ایک موبائل فون ایپلیکیشن تیار کی ہے
جس کی مدد سے ہزاروں مستحق اور بے گھر افراد کو کھانا کھلایا جاتا ہے.
Food. It's what allows us to learn, to work and to live better. It's what brings us to the table, what moves us forward.
25 سالہ کومل احمد ایک غیر منافع بخش کمپنی فیڈنگ فارورڈ کی چیف ایگزیکٹو ہیں. ان کی کمپنی سین فرانسسکو شہر کے فوڈ بینک اور بے گھر افراد کی پناہ گاہوں کے ساتھ مل کر بچے ہوئے کھانے کی تقسیم کا منظم عمل چلا رہی ہیں.
To me, food is a fundamental human right. And it's baffling that in such a wealthy and prosperous nation, so many people end up begging for it.
کومل احمد نے آن لائن ویب سائٹ فوڈ بیسٹ کو بتایا کہ یہ 3 سال پہلے کی بات ہے. جب میں کیلیفورنیا یونیورسٹی برکلے میں زیر تعلیم تھی تو ایک روز یونیورسٹی کے کیمپس کے قریب ایک نوجوان شخص نے مجھے روکا اور مجھ سے کھانے کے لیے پیسے مانگے, جس پر بہت اصرار کے بعد میں نے اس شخص کو اپنے ساتھ دوپہر کے کھانے کی دعوت دی. اور دوران گفتگو انہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے جو حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے بے گھر ہو گیا ہے. اس کی کہانی سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا مجبور ہو سکتا ہے. بس اس واقعے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں ایک منصوبے کا آغاز کیا, جس پر مجھے یونیورسٹی کی طرف سے ڈائننگ ہال سے بچا ہوا کھانا مقامی بے گھر افراد کو عطیہ کرنے کی اجازت مل گئی. ان کا یہ منصوبہ بہت کامیاب رہا اور 3 سال کے اندر اندر امریکہ بھر کے 140 دیگر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی اس منصوبے کا آغاز کر دیا گیا.
The issue is not a lack of food, but rather an inequitable distribution of it. I decided to launch an organization.
کومل احمد کہتی ہیں کہ بھوک بہت بری چیز ہے, یہ ہر جگہ خطرناک ہوتی ہے اور امریکہ جو ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک ہے, یہاں اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے. تو سامعین, فیڈنگ فارورڈ اپلیکیشن کس طرح کام کرتی ہے؟
By building feeding forward, we are closing communication gaps that exist across all food recovery systems, and we're using technology to feed more people faster while simultaneously
eliminating food. اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے خوردہ فروش کمپنیاں اور تقریبات کا انتظام کرنے والی تنظیمیں اپنا بچا ہوا کھانا اپنے ہی علاقے کے اندر ضرورت مند افراد کو عطیہ کر سکتی ہیں. فیڈنگ فارورڈ کمپنی ویب سائٹ اور فون ایپ کے ذریعے اضافی خوراک رکھنے والے کاروباری اداروں اور قریبی علاقوں میں ضرورت مندوں کو تلاش کرتی ہے. مثال کے طور پر, اگر کسی کمپنی یا کاروباری ادارے کے پاس بچی ہوئی خوراک موجود ہے تو وہ اس فون ایپ پر کلک کر کے یہاں اپنے عطیہ کی تفصیلات درج کرتا ہے, جس کے بعد کمپنی کا ڈرائیور فوری طور پر بچے ہوئے کھانے کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور سب سے زیادہ ضرورت مند ادارے کی سپورٹ کرتا ہے. فیڈنگ فارورڈ اب تک سین فرانسسکو کے پسماندہ آبادی کی خدمت انجام دے رہی ہے, لیکن کومل احمد بہت جلد اس تنظیم کو سیاٹل اور باسٹن تک وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہیں اور آخر کار عالمی سطح پر بھی اس کے دائرہ کار کو بڑھانا چاہتی ہیں. کومل احمد کے مطابق, جیسے جیسے فیڈنگ فارورڈ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے, بڑی تعداد میں لوگ رضاکارانہ طور پر تنظیم کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں.
Whenever we have catering events, we always have a ton of extra food left over. It's just great that they're able to take what otherwise would have been wasted.
انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے بہت بڑے شہر ہیں جہاں ہر روز بڑے پیمانے پر خوراک کو ضائع کر دیا جاتا ہے. ہم یہاں اپنے علاقے کو ایک مثال بنانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ نظام یہاں کام کر سکتا ہے تو یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کام کر سکتا ہے. سامعین, پاکستان میں بھی روزمرہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی اشیاء کا بہت ضیاع ہوتا ہے. اگر عام گھروں کی ہی بات کی جائے تو روزانہ کتنا ایسا کھانا ہوتا ہے جو ہم پھینک دیتے ہیں. اسی طرح ہوٹلوں, اسکول کالج کے ہاسٹلوں اور بہت سے ایسے دفاتر ہیں جہاں روزانہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی اشیاء, روٹی پھل سبزیاں بیکار سمجھ کر پھینک دی جاتی ہیں, خاص طور پر پکا ہوا کھانا. اگر ہم اسی کھانے کو ضرورت مندوں میں بانٹ دیا کریں تو کھانا ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گا اور کسی غریب کا پیٹ بھی بھر جائے گا. زیادہ تر کھانا شادی بیاہ کے موقع پر ضائع ہوتا ہے, جب لوگ اپنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور بعد میں اسے ضائع کر دیا جاتا ہے. ہمیں کومل احمد جیسے نوجوانوں کی ضرورت پاکستان میں بھی ہے, جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے بھی کوشاں ہوں. رواں برس اقوام متحدہ کی خوراک اور زراعت کی عالمی تنظیم کی طرف سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ بچے ہوئے کھانے کے ساتھ مسائل صرف ترقی یافتہ ملکوں تک ہی محدود نہیں ہیں, بلکہ مسئلہ افریقی ممالک, مثلاً جنوبی افریقہ میں بھی موجود ہے. رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں خوردہ فروشوں اور صارفین کی طرف سے ضائع خوراک 870 ملین بھوکے افراد کو کھانا کھلانے کے لیے کافی سے زیادہ ہے، جبکہ صرف امریکہ میں ہر سال 60 ملین میٹرک ٹن خوراک برباد کر دی جاتی ہے، جس کی اندازن قیمت 162 ارب ڈالر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ مسئلہ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ مزید بدتر ہو سکتا ہے، اور 2030 تک جب عالمی سطح پر متوسط طبقے کی آبادی میں اضافہ ہوگا تو صارفین کے بچے ہوئے کھانوں کی لاگت اندازاً 600 ارب ڈالر تک جا پہنچ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانے کا فضلہ نہ صرف سماجی مسئلہ ہے بلکہ اقتصادی اور سنگین ماحولیاتی مسئلہ بن چکا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثر منظر۔ انٹرنیٹ دنیا میں ایک خاموش انقلاب لے کر آیا ہے۔ آن لائن معلومات کے خزانے کے علاوہ اس کے ذریعے آن لائن اشیاء کی خرید و فروخت بھی دنیا بھر میں جاری ہے۔ amazon.com امریکہ میں قائم آن لائن ریٹیل کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ اب اس نے اشیاء کی ڈیلیوری میں ایک اور سسٹم اپنے نام کیا ہے، اور وہ ہے گاہکوں تک ان کا سامان ڈرون کے ذریعے ان کے گھر تک پہنچانا۔ اور اسی سال مارچ میں وفاقی ضابطہ کاروں نے امیزون کو اجازت دے دی ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کا تجربہ کر سکتا ہے۔ املاک کے حقوق کے امریکی ادارے یو ایس پیٹنٹ آفس نے امیزون کی رجسٹریشن کی جو درخواست شائع کی ہے اس کے مطابق امیزون جی پی ایس یا گلوبل پوزیشننگ سسٹم استعمال کرنا چاہتا ہے، نہ صرف ملک کے اندر گھروں تک سامان پہنچانے کے لیے بلکہ خریداروں تک براہ راست، خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ ہوگا یہ کہ کمپنی ڈرون کے ذریعے سامان خریدار کے گھر تک پہنچائے گی۔ ڈرون خریدار کے اسمارٹ فون سے اس مقام کا پتہ لگائے گا اور راستے میں آنے والی چیزوں، مثلاً انسانوں، عمارتوں وغیرہ سے محفوظ رہتے ہوئے لینڈنگ کے لیے محفوظ علاقہ تلاش کرے گا اور 30 منٹ کے اندر اندر سامان گاہک تک پہنچ جائے گا۔ سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ تجرباتی عرصے کے دوران یہ ڈرون انہیں آپریٹ کرنے والے کی نظروں کے سامنے رہنے چاہیے، مگر اس سے ان کی پہنچ بہت محدود ہو گئی ہے۔ تاہم نیو یارک میں وان کالج آف ایروناٹکس اینڈ ٹیکنالوجی کی لوریٹا ایلکیلے کہتی ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی میں اس کا حل بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ابھی ڈرون سے پارسل پہنچانے کے طریقے کی مشہوری نہیں کی گئی ہے، مگر ایلکیلے کو امید ہے کہ ایسا جلد ہوگا۔
I do think that in the reasonably foreseeable future they're going to start
میرا خیال ہے کہ مستقبل میں ایک مناسب وقت پر وہ اس کے ذریعے سامان پہنچانا شروع کر دیں گے۔ ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ آفت زدہ دور دراز علاقوں میں ایسا کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح پارسل منگوانے کا مطالبہ بڑے پیمانے پر کیا جائے گا۔ اب بھی اس بارے میں خدشات موجود ہیں کہ یہ ڈرون دوسری چیزوں سے ٹکرا سکتے ہیں، ان سے سامان چرایا جا سکتا ہے، مگر الکالے یہ بھی کہتی ہیں کہ لوگوں کا یہ تصور غلط ہے کہ ڈرون اب ان کی دہلیز پر سامان پہنچائیں گے۔
If you think of drone delivery perhaps to your rooftop, then you would have an opportunity to separate the pedestrian and the vehicular
اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ڈرون آپ کے گھر کی چھت پر اتریں گے تو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ پیدل چلنے والوں اور گاڑیوں وغیرہ کی ٹریفک کو الگ کر سکیں، اور ساتھ ہی فضا میں ٹریفک سے بھی اسے محفوظ کر سکیں۔ ایلکالے کہتی ہیں کہ اگرچہ امریکی گھروں کی چھتیں ایسی نہیں ہیں کہ وہاں ڈرون پارسل اتار سکیں، تاہم ہو سکتا ہے مستقبل میں گھر کی چھتوں پر ایسے پلیٹ فارم بھی بنا دیے جائیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ۔ میری کہانی.
اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 12، بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 3 بجا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر نیلوفر مغل اور ساؤنڈ انجینئر شاو گینگ چانگ. اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.